no more illegals. دوست ہمارے پچھلے جمعے کو انہوں نے مجھ سے پوچھا, مجھ سے بیعت ہے ابھی شاید آئے نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حاصل کرنے میں ترقی کیسے ہو, کیسے اللہ تعالیٰ کی پتہ چلے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے, کیا طریقہ ہے اس کو حاصل کرنے کا. تو ان کو میں نے بتایا جو میرے حضرت کی تعلیمات ہیں, کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکاریں گے, عین المتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. چار طرح سے اللہ تعالیٰ پکاریں گے, چار خصوصیات اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لوازم میں سے ہیں کہ اللہ پکاریں گے, این المتحابین فیہ, کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر سے آپس میں محبت رکھتے تھے, کوئی اور غرض نہ ہو, نہ پیسہ نہ سفارش نہ کوئی دعا بھی نہ ہو, دعا بھی غرض نہ ہو کہ ان سے دعا کرائیں گے اس لیے ان سے تعلق ہے, نہیں, سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت اور کچھ نہیں. یہ ہے عین المتحابین فیہ, کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر سے آپس میں محبت رکھتے تھے. ہاں وہ تو چلتا ہی نہیں ہے بڈھا ہو گیا میری طرح. تو ایک شرط یہ ہو گئی کہ اللہ کی محبت ہو کسی سے اللہ کے لیے, کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو. اب محبت تو نفسانی بھی ہوتی ہے, کسی شکل سے بھی محبت ہو جاتی ہے, انسان سے محبت ہو جاتی ہے, نفسانی محبت جسے کہتے ہیں وہ تو حرام ہے, لیکن محبت ہو اللہ کے لیے. کیا علامت ہے کہ بھائی کسی متبع سنت اور شریعت اللہ والے سے اللہ کے لیے ملنا, اور اس نیت اور ارادے سے مل لینا کہ جو محبت اس کو حاصل ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی مل جائے، ہم کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. جیسے آگ گھر سے گھر کو لگتی ہے، ایک گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو دوسرے گھر میں کیسی جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، کیونکہ ساتھ ملا ہوا ہے اس کے. ایسے ہی اللہ کی محبت کی آگ جو ہے وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. کسی اللہ والے جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو، کسی بزرگ کی تائید بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ ہی پیر بن بیٹھا ہو بغیر کسی تربیت کا ہو. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مربی وہی بن سکتا ہے جو پہلے مربع بنا ہو. مربع بنا ہو یعنی مربع آپ سے آپ تو نہیں بنتا. ایسا کبھی سنا آپ نے کہ کوئی سیب درخت سے خود ہی گرا، خود ہی چھل گیا، خود ہی پک گیا شیرے کے اندر اور خود ہی مربع بن گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے اس کا توڑنے والا، پھر اس کو بنانے والا، پھر اس کو پکانے والا، تب جا کے وہ مربع بنتا ہے. ایسے ہی تو کسی بزرگ کی اس کو تائید بھی ہو، اجازت بھی ہو اور متبع سنت و شریعت ہو. یہ نہیں کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، بس سوائے اس کے کہ ہو ہا شور شرابہ اور الٹی سیدھی مطلب بیان کرنا، خلاف شریعت بات کرنا اور خلاف شریعت بیان کرنا، یہ نہیں. بلکہ متبع سنت اور شریعت ہو، ہر کام اس کا سنت کے مطابق ہو. جتنی سنتیں ضروریہ ہیں، سنت موقعہ ہیں، اس کا اہتمام کرتا ہو. سنن عادیہ تو بہت ہے لیکن سنت موقعہ کا اہتمام کرتا ہو. جن سنتوں کی تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض واجبات اور سنت موقعہ، تو شریعت اور سنت کی اتباع کرتا ہو اور اس کا ظاہر بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہو. یہ بھی نہیں کہ ظاہر نہیں، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ. جیسے ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ داڑھی نہ مونچھ، دین سے بالکل بیغم، ایسے جیسے شلغم. یعنی داڑھی بھی نہیں سنت کے مطابق اور جو ہے پائچے بھی ٹخنے نیچے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. ایسے شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس، یعنی پاجامہ، پتلون، لنگی جو یا جبہ، جو بھی لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے اس سے ٹخنا ڈھانکنے والا، یعنی وہ جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. اب جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا، کبھی غلطی سے خطان تو ہو جاتا ہے لیکن اگر اسرارن وہ ٹخنا ڈھانک کے ہی چلتا ہے تو خلاف سنت ہو گیا اور گناہ کبیرہ ہو گیا اور جہنم کی وعید اس پر لاگو ہو گئی. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں، گو ہوا میں اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان کی. خلاف سنت جو آدمی چلتا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. چاہے وہ ساری رات عبادت کرے، چاہے وہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، چاہے وہ صدقے خیرات خوب کرے، ہر مہینے عمرے پہ چلا جائے اور کیا کچھ وہ کر ڈالے، لیکن اگر خلاف سنت کام کرتا ہے اسرارن، یعنی جان بوجھ کر، اور پھر اس سے نادم بھی نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا. غلطی تو آدمی سے ہو جاتی ہے لیکن اسرارن جو آدمی کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ شیطان ہے، دھوکے باز ہے، چکر باز ہے. جس کو ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حال تیرا جال ہے. یہ جو جعلی لوگ عملیات کرنے والے اور جعلی قسم کے جو وہ بنا لیتے ہیں اپنا آستانہ، اور سوا مال گھسیٹنے کے اور حلوے مانڈے کھانے کے ان کو کوئی کام نہیں ہے. تو ان کے لیے فرمایا کہ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. اچھے خاصے پڑھے لکھے کالج یونیورسٹیوں کے لوگ ایسے ہی لوگوں کے دام میں پھنستے ہیں، اس لیے کہ دین سیکھا ہی نہیں. آگے ہو جائیے، دین انہوں نے سیکھا ہی نہیں. پڑھے لکھے لوگ کیوں اس میں، پڑھے لکھے سے مراد وہ پڑھے لکھے جو کالج یونیورسٹیوں سے اعلیٰ فنون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. فنون علم جو ہے اصل تو ہے علم دین, یہ علم نہیں ہے, یہ فن ہے جو پیٹ کے لیے آدمی سیکھتا ہے کہ انجینئر بن گیا, کمپیوٹر کا انجینئر بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا یا اور کوئی فیلڈ میں چلا گیا, یہ سیکھنا جو ہے یہ فن کا سیکھنا ہے, یہ فن معاش ہے معاش حاصل کرنے کے لیے, یہ علم نہیں ہے. وہ علم ہی نہیں جو اللہ تک رہنمائی نہ کرے, علم اصل وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. تو جو لوگ یہ ان میں ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہی نہیں. اکبر الہ آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, کیونکہ ہم سناتے رہتے ہیں انہی کا شعر ہے, نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہے نا, مدرسوں سے بھی دین پیدا نہیں ہوتا, مدرسے سے تو علم دین علم حاصل ہو جاتا ہے, نقوش حاصل ہوتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے عالم منزل اور ایک ہوتا ہے بالغ منزل. عالم منزل وہ ہے جیسے کوئی راستہ آپ بھول گئے یا کوئی کسی کا گھر یا مسجد معلوم کرنی ہے, بھائی فلاں یہ انصاریہ مسجد کہاں ہے, تو آپ نے اس کو پتہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو ایسے سیدھے جاؤ گے, وہاں سے الٹے ہاتھ پہ مڑنا, وہاں سے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا, تو سامنے آپ کے انصاریہ مسجد ہے, تو یہ عالم منزل ہو گیا. لیکن اس کو معلوم ہو گیا کہ ایسے ایسے راستے میں جا کے انصاریہ مسجد ہے, بس اب چلا نہیں ہے ابھی. اب بالغ منزل وہ ہوگا جو اس راستے پر چل کر وہاں تک منزل تک پہنچ جائے. تو مدرسوں سے عالم منزل بن جاتا ہے لیکن بزرگوں سے بالغ منزل ہو جاتا ہے, منزل تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ علم کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل. علم اس لیے ہے کہ جب علم حاصل نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا, اور عمل سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. صرف علم سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پکاریں گے کہ بھائی وہ بڑے بڑے علماء جو دیوبند سے فارغ یافتہ ہیں اور دیوبند کے فاضل ہیں وہ آ جائیں پہلے, وہ جنت میں چلے جائیں, یا پہلے جو ہے دارالعلوم کراچی کے لوگ جو ہے وہ پہلے وہ آ جائیں, اس نظر اس سے اعلان نہیں ہوگا. بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ جو جس نے سب سے زیادہ تقوی اختیار کیا ہوگا, عمل جس نے زیادہ کیا ہوگا وہ آگے آگے ہوگا. محض علم کام کا نہیں ہے, علم نور ہے اور ورثہ انبیاء ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس کا حاصل کرنا بڑی فضیلت کا حامل ہے, لیکن جب تک عمل نہ ہو تو وہ علم نافع نہیں ہے, وہ نفع پہنچانے والا نہیں ہے, بلکہ وہ قابل مواخذہ ہو جاتا ہے کہ علم دین بھی حاصل کیا, عمل کیا کیا, عمل کیوں نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ جو ہے راستہ یہ بزرگوں سے طے ہوتا ہے. اس کو فرمایا کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے بڑے علماء کے پیر ہوئے ہیں, ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت گنگوہی قطب الارشاد, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے بیعت ہوئے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے, مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ بیعت ہوئے ان سے, تو کسی دل جلے نے کہا کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہیں, پھر ان سے بڑے بڑے علماء کیوں بیعت ہو رہے ہیں, کیا بات ہے, آپ تو علم کے سمندر ہیں. ان علماء سے کہا کہ آپ تو علم کے سمندر ہیں اور حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہیں, آدھے عالم بھی نہیں ہیں, کافی پڑے ہوئے ہیں, کیا بات ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں, کیا لینے جاتے ہیں آپ ان کے پاس؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہم نے جو مٹھائیوں کے نام کتابوں میں پڑھے تھے وہ مٹھائیاں کھانے کو ہمیں حضرت حاجی صاحب سے ملی. تو فرمایا کہ ایک شخص مٹھائی کی فہرست یاد کر لے, گلاب جامن, چمچم اور کیا کیا ہوتی ہے, قلاقند اور فلاں فلاں برفی, یہ وہ سب یاد کر لیا, خوب زبانی یاد ہے اس کو مٹھائیوں کے نام, اچھا ان کے ترکیب اجزائے ترکیبی بھی معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ڈلتا ہے, لیکن کھانے کو تو نہیں ہے. تو وہ شخص اچھا ہے کہ جس کو یہ ساری فہرست اور اس کی تراکیب یاد ہیں, یا وہ شخص اچھا ہے کہ جس کے منہ میں گلاب جامن اور رس گلا اور برفیاں موجود ہیں؟ بتائیے آپ, اس کو مقصود حاصل ہے. تو یہ عمل کی توفیق, یہ اور اللہ تعالی کی حضوری اور اللہ کی محبت, یہ حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے. یا بزرگوں کے خدام اور ان کے اجازت یافتہ لوگوں کی صحبت سے ہے نا. اگر کسی کوئی ولی نہ ملے, جیسے پانی نہیں ملتا تو بھائی مٹی سے تیمم کر لیتے کہ نہیں, اور نماز اس کی کیسی ہوتی ہے؟ ناقص ہوتی ہے, کامل ہوتی ہے نماز. جب پانی نہیں ہے تو ایک میل دور تک جو اس کی شرعی حد ہے کہ وہ اگر اس وقت تک اتنی دور تک پانی نہیں ہے تو اس وقت تیمم جائز ہو جاتا ہے. تو تیمم جائز ہو گیا, اب تیمم سے جو شخص نماز پڑھے گا اس کی نماز کامل ہوگی کہ ناقص ہوگی؟ کامل ہوگی. تو اس لیے اگر گندم نہ ملے تو بھوسے سے گزارا کر لو بھائی, گزارا کر لو. جب گندم مل جائے تو گندم کھا لینا, لیکن جب تک بھوسا ہے بھوسے سے گزارا کر لو. پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو, ہے نا. تو کام بن جائے گا. عجیب ایک مثال ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی, ان کے پاس ایک پائلٹ آتے تھے. بھائی آگے تھوڑا سا اور آگے آگے سہولت کے ساتھ ہو جائیں, تنگی سے نہ بیٹھیں, سہولت کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو ان کے پاس ایک پائلٹ آتے تھے, پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ حضرت جہاز چلاتا ہوں. اچھا کون سا جہاز چلاتے ہیں؟ کہا حضرت میں کیا جمبو چلاتے ہیں؟ کہا نہیں حضرت میں ڈکوٹا جہاز جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چلاتا ہوں. کہ اچھا تو کہاں کہاں آپ کا روٹ کیا ہے؟ کہا کہ میں کراچی سے جدہ, جدہ سے کراچی, اس روٹ پہ جہاز چلاتا ہوں. کہا اچھا ڈکوٹا جہاز جو ہے جدہ پہنچا دیتا ہے؟ کہا جی ہاں حضرت پہنچا دیتا ہے. کہا کہ پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی جمبو جہاز بھی جدہ پہنچا دیتا ہے اور ڈکوٹا بھی جدہ پہنچا دیتا ہے, تو اب پہلے کے جیسے بڑے بڑے, یہ ان کی فنائیت ہے. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے درجے کے اللہ والے, غوث, قطب, ابدال قیامت تک قائم رہیں گے, آتے رہیں گے, کوئی کرسی خالی نہیں رہے گی. غوث کی بھی کرسی بھری پوری رہتی ہے, جیسے ہی ایک غوث جاتا ہے فوراً دوسرا غوث اس کی جگہ. اب یہ کہ ہمارے سامنے تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ غوث جا رہا ہے اور وہ غوث آ رہا ہے, اور یہ تو سب باتیں بہت آگے کی ہیں. تو فرمایا کہ ایک کرسی خالی ہوتی ہے فوراً اس کی کرسی پر دوسرا غوث آ جاتا ہے. کوئی ابدال چلا جاتا ہے دنیا سے, فوراً اس کی جگہ دوسرا ابدال موجود ہوتا ہے. تو یہ اس قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن فرمایا کہ بھائی کیونکہ بزرگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, بہت کمتر جانتے ہیں, تو اپنی فنائیت میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اب بڑے بڑے علماء نہیں رہے. پہلے کے علماء اکابرین جمبو جیٹ تھے, اس دور کے جو ہیں ڈکوٹا موجود ہیں. تو اس ڈکوٹا میں بھی آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں. ڈکوٹا جہاز میں بیٹھ کے آپ جدہ, وہ آپ کو پہنچا دے گا, عمرہ آپ کر سکتے ہیں. تو اصل تو مقصود ہے کہ منزل کو پا لینا, تو وہ منزل آپ ڈکوٹا سے بھی پا سکتے ہیں. تو اس طرح, اور فرمایا کہ دروازہ جو ہے, دروازے کو مت دیکھو, دینے والے کو دیکھو. جس اللہ والے کے پاس جا رہے ہو یا جس شخص سے دین سیکھنے جا رہے ہو, اپنے گمان کے مطابق وہ اللہ والا ہے اور اللہ کی محبت اس کو حاصل ہے اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہے اور متبع سنت و شریعت ہے. تو جب اس کے پاس اپنے گمان لے کے, اچھا گمان لے کے جا رہے ہو, تو دینے والا آنے والے کو محروم نہیں کرتا. اگرچہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح, لیکن دینے والا کیسی قدرت والا ہے. کام شیخ نہیں بناتا, کام تو بناتا ہے اللہ تعالی. اور بندے کی طلب, آنے والے کی طلب, سچی طلب, اس کو وہ انعام دلا دیتی ہے. ایک قصہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اور سنایا کہ ایک شخص ڈاکہ ڈالتا تھا, اور پھر ڈاکے اور قتل و غارت گری سے بیچارہ وہ تنگ آ گیا, توبہ کر لی اس نے اللہ سے کہ اللہ بس اب بہت ہم نے گناہ کر لیے, معافی مانگی خوب, اور ایک پہاڑ کے اوپر وہ اپنا ڈیرا جما کے بیٹھ گیا. تو ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی اللہ والوں کی تلاش میں, اللہ کی تلاش میں. تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں لمبی داڑھی اور ٹوپی لمبا کرتا پہنے ہوئے, دیکھا تو ایسا لگا کہ بھائی یہ کئی بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ان کی خدمت میں وہ رہنے لگے, اور دل میں یہ گمان کیا انہوں نے کہ بہت ہی پہنچے ہوئے کوئی اللہ والے ہیں. ایک عرصہ مدت رہنے میں ان کو جو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی, جو جماعت ان کے پاس رہی صحبت میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرما دیا اس جماعت کو, کیونکہ وہ صحبت میں رہے ان کی. تو ایک دن سب مریدوں نے ان کی یہ طے کیا کہ آج ہم کچھ مراقبہ کرتے ہیں کہ اپنے پیر صاحب کا مقام ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا درجہ عطا فرمایا. تو سب مراقبے میں بیٹھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک دن بیٹھے, دو دن بیٹھے, تین دن بیٹھے کچھ سمجھ نہیں آیا، آخر تھک ہار کے پیر صاحب کے پاس پہنچے کہ حضرت اتنے عرصے سے ہم آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت نواز دیا اس راستے میں، تو مگر ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کا کیا مقام ہے، لیکن ہم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تو وہ بیچارے توبہ کر چکے تھے، مخلص ہو گئے تھے، تو رونے لگے، تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو ڈاکو تھا، میں تو چوریاں ڈاکے ڈالتا تھا، لیکن یہاں میں آ کے بیٹھ گیا، تمہارے دلوں میں جو نیک گمان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیک گمان کی برکت سے تم کو نوازش کر دی، ورنہ بھائی میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں ڈاکو ہوں۔ اب یہ جماعت جو ہے وہ بہت ہی مخلص، کیونکہ اللہ والے بن چکے تھے، اللہ نے ان کو اپنی نسبت خاصہ سے نواز دیا تھا، تو یہ رونے لگے، یہ بھی، اور یہ خوب روئے، کیونکہ شیخ کا احسان تھا، ان جس پیر سے تعلق کیا تھا اس کی برکت سے ان کو جو اللہ کا قرب نصیب ہوا، وہ احسان مند ہوئے اس کے۔ تو پھر انہوں نے خوب دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اس شخص کی وجہ سے تو ہم آپ کا قرب پا سکے اور یہ انعامات اور دین ہم کو حاصل ہوا، تو اللہ آپ اپنی مہربانی فرمائیے ان کو بھی آپ۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا پھر مقام عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ طالب کے نیک گمان کی برکت سے نوازش فرماتے، تو آنے والا محروم نہیں رہتا۔ ہمارے اندر تو شک ہے کہ ہم کو بیان کا نشہ ہو سکتا ہے، مجمع کا نشہ ہو سکتا ہے، یا اور کوئی لالچ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں آنے والوں کو تو بیچارے بچوں کو ہم ایک روپے والی دو روپے والی ٹافی دے دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض بڑے بچے بن جاتے ہیں تو وہ بھی ٹافی لے لیتے ہیں، تو ایک دو کی تو گنجائش ہے، زیادہ حضرات اس کے چکر میں نہ رہے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کے ہمارے حضرت کا طریقہ تھا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچوں کے ساتھ ایسے موقع پہ اچھا سلوک کرو تاکہ بچے دین پسند ہوں، اللہ والوں کو، اللہ والوں کے حلیوں کو پسند کریں، داڑھی ٹوپی، ان کو انسیت پیدا ہو جائے داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، دین سے انسیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ان کو غصہ مت کرو، جھڑکو مت، اور نرمی سے، پیار سے، جیسے مسجد میں اگر صف کے درمیان بچہ آ جائے تو اب اس زمانے میں بہتر یہ ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ بہت چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جو صف قائم نہ رکھ سکیں، نکل کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں بچے، ایسے بچوں کو، ناسمجھ بچوں کو، یا جو پیشاب وغیرہ کی تمیز نہ رکھتے ہوں، کنٹرول نہ رکھتے ہوں، مسجد میں لانا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مساجد کو دو شخصوں سے بچاؤ، ایک چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوں، جب ذرا سمجھدار ہو جائیں پھر لاؤ، نرمی سے، پیار سے، محبت سے لے آؤ، لیکن جب تک سمجھدار نہ ہو، جیسے چار پانچ سال کے بچے میں عام طور پہ تمیز نہیں ہوتی، کھیل ویل میں ادھر ادھر نکل جاتا ہے، اب باپ بھی پریشان ہے، نماز میں توجہ بچے کی طرف ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور بعضے بچے گم ہو جاتے ہیں، پیچھے صف میں چلے جاتے ہیں، اب ان کو ابا نہیں مل رہے، ان کے ابا کھو گئے، ان کا بچہ کھو گیا، تو اب وہ دونوں پریشان ہیں، بعض بچے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ناسمجھ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نہیں لانا چاہیے، اور ایک مجنوں اور پاگل آدمی اس کو بھی نہ، کیونکہ اس کو تمیز نہیں رہتی، پاکی ناپاکی کی اور کچھ بھی کام ہو کر بیٹھے، ورنہ اگر سمجھدار بچہ ہو تو اب طریقہ یہی ہے کہ اس کو باپ اپنے ساتھ کھڑا کرے تاکہ وہ صف میں بھی رہے اور اس کو نماز کی عادت بھی پڑ جائے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ بچے کو اپنے کنارے پہ، کونے پہ لے کے کھڑا ہو جائے تاکہ ساتھ والے نمازی کی بھی نماز میں خلل نہ ہو۔ بچے تو ہلتے ہی رہتے ہیں، اور جب 10-12 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تو اتنا ہلتے ہیں کہ کچھ پوچھو نہیں، اگر برابر میں کھڑا ہو جائے تو وہ یوں ہلے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی بال سیٹ کرے گا، کبھی کرتے کو یوں کرے گا، ایسے ایسے کرے گا، نیت باندھے بھی بہت دیر لگتا ہے، نیت باندھنے کے لیے بھی اس کو ایسے ایسے کپڑے سیٹ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا۔ بعض لڑکوں کو ہلنے جلنے کی عادت ہوتی ہے، تو جو سمجھدار ہو جائیں ان کو سمجھا دینا چاہیے، لیکن جو ناسمجھ بچے چھوٹے بہت ہوں، جو پیشاب پیخانے کی تمیز نہ رکھتے ہوں تو، اور وہ جو ہے سب سے نکل کے ادھر ادھر چلے جانے کا خدشہ ہو، ان کو مسجد میں نہ لانا چاہیے، جب تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر ان کو لانا چاہیے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں وہ تو ابھی آؤں گا میں اس پہ، اتنی جلدی نہیں آؤں گا، بات کہیں ابھی تھوڑی پٹری کہیں اور ہے۔ ابھی کیا بات ہو رہی تھی؟ ہے وہ تو ان کو مل چکا مقام طالب کے حسن ظن پہ، ان کو بھی فائدہ ہو گیا اور ان کو بھی فائدہ ہو گیا۔ یہ مسجد کی بات کہاں سے آئی تھی؟ ہاں ٹافی، چلو ٹافی تک واپس آئی ہے. تو ہاں بچوں کو نرمی سے محبت سے، یہ ہمارے بزرگ کا بزرگوں کا طریقہ ہے تاکہ وہ دین سے قریب ہو جائیں، ایسے ہولیے سے داڑھی والے ٹوپی والوں سے وہ قریب ہو جائیں، ان کو شوق پیدا ہو جائے. تو یہ بات تو ٹافی کی تھی، اور کیا بات تھی اس میں؟ کچھ اور بھی بات تھی. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ میرے اخلاص میں تو شبہ ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ میرے اخلاص میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں کوئی ہدیہ ملے گا، کوئی نذرانہ ملے، کوئی لوگ مجھے واہ واہ کریں، کوئی مجمع کا نشہ ہو جائے، بیان کا بیان کی لوگ تعریف کریں. لیکن یہاں آپ لوگوں میں سے آنے والوں میں انشاءاللہ تعالی اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، سب اللہ کی محبت ہی میں آئے ہیں. تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ بچوں کو تو ٹافی مل جاتی ہے لیکن بڑوں کو تو ہم کچھ نہیں دیتے، کوئی پائی پیسہ، کوئی الیکشن کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم 100-100 روپے فرید صاحب جو ہے باہر کھڑے ہوں. پہلے ہمیں شک ہو رہا تھا ان کے اوپر، فرید صاحب پہ، کہ اتنے لوگ کہاں سے یہ لے آتے ہیں، پتہ نہیں اب فلاں دوست. تو مجھے شک ہونے لگا کہ یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں 100-100 کے نوٹ لے کے اور کہتے ہیں کہ آج جو آئے گا اس کو ہم 100 روپے دیں گے، مگر بعد میں پتہ چلا ایسا نہیں ہے، بہت مخلص آدمی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں لوگ بھیج دیتے ہیں. چلیے اچھا اب جو ہے بات ہو رہی تھی حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکاریں گے عین المتحابین فیہ، مقصد سمجھ میں آ گیا کہ اخلاص سے اللہ کی محبت میں، محض اللہ کی محبت میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے. اب بتائیے اگر کسی جلسے جلوس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر اعلان کرے کہاں ہیں فرید صاحب، او ہو فرید صاحب کے تو پھر چوڑا ہو کے ان کو اگر وہ ہم ان اسٹیپ سے ناپے تو ان اسٹیپ چھوٹی پڑ جائے گی، ہے نا؟ کتنا آدمی خوش ہوگا کہ وہ ہو پریزیڈنٹ نے بلایا ہے، پرائم منسٹر نے بلایا ہے، میرا نام آیا ہے بھائی. تو وہاں احکم الحاکمین جب پکاریں گے تو کیا عالم ہوگا، کیا اعزاز ملے گا. کیوں مولانا آپ سن رہے ہیں یا آپ عرش پر تو نہیں ہیں؟ فی الحال فرش پر رہیے، کچھ آپ سر ہلاتے رہا کیجیے تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. اچھا بہت مشکل بات ہے. بہرحال بھائی آسان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جب ہمیں قیامت کے دن پکاریں گے کہ کہاں ہے میری خاطر سے آپس میں محبت کرنے والے، تو وہ سب یہاں آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ عرش اعظم کے سائے. او ہو سبحان اللہ، واہ واہ. ارے جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس کو اس سے پھر اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے، اور جس سے حساب کتاب لے لیں گے خدا نخواستہ وہ پھنس جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من نوقش عذبا، جس سے حساب لے لیا گیا وہ پھنس جائے گا، بڑا مشکل میں پڑ جائے گا، عذاب دیا جائے گا. اس لیے کیا حساب کتاب کے قابل کون ہے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری نماز بالکل اللہ کے لائق ہے، ہماری تلاوت بالکل اللہ کے لائق ہے، ہماری پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک اللہ کے لائق ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا ولی نہیں کر سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک، یا اللہ آپ کی معرفت کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، مجھ سے ادا نہیں ہوتا. ما عبدنا کا حق کا عبادتک، راتوں رات تلاوت کے 5-5 پارے تلاوت کرنے والے، پیروں میں ورم آ جانے والے اور رات رات رونے والے، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. پھر کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے، ہے نا؟ تو حساب کتاب جس سے ہو گیا وہ پھنس جائے گا میرے دوستو. تو یہ عرش اعظم کے سائے میں اللہ تعالیٰ جب پکار لیں گے کہ سب کہاں ہیں میری خاطر سے آپس میں محبت کرنے والے، ابھی یہاں اعمال کی قید نہیں ہے، ایک عمل ہے اللہ کی محبت کا، کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ اس کا انعام ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، آ جائیں میرے عرش کے سائے میں. بس جو سائے میں آ گیا، کبھی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ پہلے اس کو خوب خاطر مدارات کریں، اس کے بعد کیا آپ جوتیاں مار کے باہر نکالتے ہیں؟ عزت و اکرام سے واپس کرتے ہیں. تو بس انشاءاللہ تعالی جو عرش کے سائے میں آ جائے گا، انشاءاللہ عزت و اکرام کے ساتھ اللہ تعالی اس کو جنت میں داخلہ ضرور دے دیں گے. یہ ہے اللہ کی محبت کی قیمت، کہ اللہ کے لیے کسی سے اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کرنا. اچھا آپ دوسری شرط پہ آ جائیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں یا آ گئے. عین المتحابین فیہ، والمتجالسین فیہ، آپس میں میری محبت میں مل کے بیٹھتے ہیں. یہ کیا بیٹھنا ہے آپ کا؟ آپ کوئی پیسے لینے آئے ہیں؟ آپ کوئی سفارش کرانے آئے ہیں؟ آپ کوئی اور کام سے آئے ہیں؟ کوئی غرض آپ کو ہے؟ نہیں، آپ صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، ہے کہ نہیں بات؟ تو بس یہ جلسہ جو ہے، مجلس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھنا، ساتھ بیٹھنا. تو یہ مجلس جو ہے اللہ کی محبت میں منعقد ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور والمتزاورین فیا، کہ زیارت کرتے رہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ یہیں بیٹھے رہ جائیں گے اور جانے کا نام ہی نہ لیں گے. جیسے ایک پیر صاحب کھاؤ پیر تھے، جعلی پیر، اور وہ مریدوں کے یہاں جا کے دھمک جاتے تھے اور نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اور ایک مرید کے یہاں وہ چلے گئے اور کئی دن اس نے کھانا پینا اور یہ سب بیچارے نے خدمت کرتا رہا. وہ تو ایک دن بیوی بھی تنگ آ گئی اور وہ مرید بھی تنگ آ گیا، کہا کیا مصیبت ہے، کب یہ ٹلے گا انسان؟ اور ڈر کے مارے کچھ کہتے بھی نہیں، کیونکہ یہ جعلی پیر جو ہیں دھمکیاں بہت دیتے ہیں کہ تمہاری بھینس مر جائے گی اور تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ دھمکیاں بہت دے دیتے ہیں، تو وہ ڈر جاتے ہیں بیچارے. تو ایک دن اس کو ایک ترکیب سوجی، اس نے جا کے پیر صاحب سے کہا، حضرت رو رہا ہے. کہا آپ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس حضرت کیا بتائیں بھائی، کیا بات ہے؟ کہا حضرت اب آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے. ارے بھائی ہم تو آئیں گے، ہم تو موجود بھی ہیں. آئیں گے کس نے کہا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے ضرور. نہیں حضرت آپ یہاں اب کبھی نہیں آئیں گے. رونے لگا بری طرح. کہا ارے بھائی بتاؤ تو ہم آئیں گے، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ تو فرمایا کہ متزاورین، آنا جانا رکھے. یہ نہیں کہ گھر بار کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے، کاروبار چھوڑ دیا. یہ دین نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین تو صبح سے لے کے رات تک کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، کاروبار، ہر چیز میں تو دین موجود ہے. جب یہ سارے شعبے ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم دین کو استعمال کہاں کریں گے؟ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کر لینا کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، ایک بزرگ کا شعر ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کاروبار کر رہے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، گاہک آ جائے تو اس کو شریعت کے مطابق سودا دیں، شریعت کے مطابق اس کو، یعنی دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا. اگر مال کے اندر نقص ہے تو وہ بتا دینا کہ بھائی اس میں یہ نقص ہے اور ہم آپ کو یہ اتنے کم میں دے دیں گے. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چلو بھائی یہ جیسے کپڑے میں نقص ہے تو وہ خود ہی خیال معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ بھائی نقص تو ہے لیکن اس کو ہم کاٹ پیٹ کے یہ نقص نکال کے اس کو آرام سے کپڑا سل جائے گا ہمارا، تو وہ 25-50-100 روپے کم میں مل جاتا ہے، اس کا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ، اور ایسی روزی کے اندر برکت بھی بہت ہوتی ہے. بتا دیا کہ بھائی اس کے اندر یہ نقص ہے، یا یہ کپڑا جو ہے یہ دھلنے کے بعد یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، لہٰذا اب ایک پاؤ گز آپ اور لے لیجیے، تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے یہ کپڑا. بتا دیا کیا نقصان کیا ہے نا. تو اور گاہک بھی کہتا ہے کہ بھائی دل سے، دل اس کا گواہی دیتا ہے کہ یہ دکاندار ایماندار ہے، پھر اس کی روزی میں اور بھی برکت ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ یہ سب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تب یہ سب کام ممکن ہے، کہ فوراً اس کو خیال آئے گا کہ میرا یہ فعل، بیوی کے اوپر غصہ کر رہا ہے، فوراً اللہ پہ نظر جائے گی کہ اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. کسی وزیر اعظم کا کتا یا بلی ہو اور اس کے گلے کے اندر پٹا ڈلا ہوا ہو کہ یہ پرائم منسٹر کا کتا ہے، پھر مجال ہے جو اس کو کوئی ٹیڑی نگاہ سے دیکھے، وہ جاتا ہے اکڑتا ہوا. یا احکم الحاکمین کا اعلان ہے، دیکھو یہ میری بندیاں ہیں، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ ان کی خطاؤں کو معاف کرو. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک کہ اپنی بیویوں کی 100,000 خطاؤں کو معاف نہ کرو گے کام نہیں بنے گا، اللہ نہیں ملے گا. مطلب یہ کہ ان کی خطاؤں کو معاف کرو. اب بیویوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اب تو ہمارے مزے آ گئے. تو بیویوں کو بھی تو کیا حکم ہے کہ اگر شوہر حکم کرے کہ اس پہاڑ کے اوپر سے یہ پتھر اٹھاؤ اور سامنے والے پہاڑ پر پہنچا دو تو بیوی کو حق نہیں ہے اعتراض، وہ ایسا ہی کرے جیسے اس کے شوہر نے کہا. صرف اور صرف خلاف شریعت اگر کوئی کام کا شوہر حکم دے اس کی اطاعت جائز نہیں. ماں باپ بھی حکم دیں خلاف شریعت، ان کی اطاعت جائز نہیں. تو یہ بیویوں، جہاں شوہروں کے حقوق ہیں وہاں بیویوں کو بھی حقوق ہیں، یہ سب سیکھنے کی چیز ہیں. تو بہرحال یہ جنگل میں نکل جانا، کاروبار چھوڑ دینا یہ نہیں، بلکہ متزاورین فیہ، کسی سے محبت ہو گئی اب اس کے پاس آنا جانا رکھیں، آتا جاتا رہے. یہ نہیں کہ مہینوں بعد پھر چلے جا رہے ہیں، پھر مہینے غائب ہو گئے، یہ نہیں. مسلسل متظاہرین جو ہے استمرار ہے اس کے اندر مستقل جاتا رہے. اور کونوا مع الصادقین جو قرآن پاک کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کہاں سے ہوگا, کیسے ہوگا؟ کونوا مع الصادقین سے ہوگا. کونوا مع الصادقین, یہ کونوا جو ہے وہ امر ہے, اور اس میں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے, دو چیزوں سے یہ امر مضارع ہے. مضارع میں حال بھی ہوتا ہے یعنی ابھی بھی جاتے رہو, آئندہ بھی جاتے رہنا. تو اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھے. والمتظاہرین فیا, کہ میری خاطر سے وہ ملتے ہی رہتے تھے. یہ نہیں کہ آج محبت ہوئی کل بھاگ گئے, نہیں, بلکہ اب محبت ہو گئی تو بس ہو گئی. دیکھو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اجل خلفاء میں سے, بڑے چہیتے خلفاء میں سے تھے, حالانکہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بڑے بڑے علماء کے پیر ہوئے. ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خانقاہ سے نکال دیا, کسی بات پہ ڈانٹ دیا. شیخ کی ڈانٹ کیا ہوتی ہے؟ شیخ کی ڈانٹ اگر کسی کو گرم گرم چپاتی, لذیذ چپاتی ہوتی ہے, وہ ڈانٹ اگر ایسی نہ لگے تو وہ محبت ہی نہیں. جو شیخ کی ڈانٹ سے ناراض ہو گیا وہ نا سمجھ ہے, اس کو ابھی سمجھ ہی راستے کے نہیں آئی. تو خواجہ صاحب کو ڈانٹ کے نکال دیا انہوں نے. تو خواجہ صاحب تو ڈپٹی کلیکٹر تھے, تو محبت بے پناہ تھی اپنے شیخ سے. محبت اسی کو, محبت اصل وہی ہے جس کے بعد بے وفائی نہ ہو. اگر بے وفائی ہو گئی تو سمجھو وہ پہلی محبت بھی صادق نہیں تھی, وہ کچی ایسی محبت تھی. تو کیا کیا کہ اپنا بوریا بستر فٹ پاتھ پہ ڈال دیا, خانقاہ کے دروازے پہ, اور ایک شعر لکھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری, میں تو یہاں کا میونسپلٹی کا افسر ہوں, یہاں سے فٹ پاتھ پہ سے مجھے کون نکال سکتا ہے. دیکھو اس کو محبت کہتے ہیں کہ شیخ نے ڈانٹ دیا, لیکن ڈانٹا کیوں ہے؟ کیا نفرت سے ڈانٹا ہے؟ حقیر سمجھ کے ڈانٹتا ہے شیخ. وہ شیخ ہی نہیں ہے جو کسی حقیر سے حقیر, ادنا سے ادنا مسلمان کو حقیر جانے, بلکہ وہ تو کافر کو بھی حقیر نہیں جانتا. کافر کو بھی حقیر نہ جانو کہ کل وہ ایمان لا کر اللہ والا بن سکتا ہے. اور اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہو گئے, تو خدا نخواستہ شیطان نے بعض لوگوں کو ایسا بہکایا کہ اچھا خاصا دین پر چلنے والے لوگ بگڑ گئے, کفر پہ خاتمہ ہو گیا. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. تو جب نکالا تو کیا کہا کہ ادھر وہ در نہ چھپائی, جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ, گردنیں پھان کے نہ آیا کرو, بیٹھ جائیے وہیں پہ بیٹھ جائیے, جہاں کرسی لے لو, ان کو تکلیف ہے گھٹنے میں, کرسی ہے وہاں, اس پہ بیٹھ جاؤ. گردنیں پھان کے آنا منع ہے, جہاں جگہ ملے مجلس کا ادب ہے, جب جگہ آگے نہیں ہے تو پھر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ کے بیٹھ جاؤ, گردنیں پھان کے نہیں آنا چاہیے, منع ہے, مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو انہوں نے فرمایا, عرض کیا, پرچی میں لکھ کے بھیج دیا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. خانقاہ میں آپ کی حکومت تھی, یہاں میں مجھے کوئی نہیں نکال سکتا, میں افسر ہوں میونسپلٹی کا, میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ سکتا ہوں. یہ تھی محبت. تو بہرحال متظاہرین فیا, کہ آنا جانا رکھے, ہے نا. ہاں, یہ جو کونوا مع الصادقین ہے نا, کہ اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں, روح المعانی 14 جلدوں میں عربی زبان کی بہت بڑی تفسیر ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ یہ کونوا مع الصادقین, کونوا جو امر ہے رہنے کا اللہ والوں کے ساتھ, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا رہو. تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اتنا رہو کہ اے خالقوہم لتکونوا مثلہم, ان کے ساتھ اتنا آپ کا تعلق ہو جائے مضبوط, ان کے ساتھ اتنا رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا ہو جائے کہ آپ ان کے جیسے بن جائیں. یہ ہے خالقوہم لتکونوا مثلہم, صادقونوا مع الصادقین. یہ ہے. تو بہرحال متظاہرین مانے آنا جانا رکھنا, یہ نہیں کہ گھر بار کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کے حقوق سب غارت ہو رہے ہیں اور اپنا یہ نعرے لگا رہے ہیں اللہ اللہ کے, تو یہ شخص پکڑا جائے گا. اس لیے یہاں بتا دیا کہ متظاہرین آنا جانا رکھتے تھے, دو چیزیں ہو گئیں. اور ایک ہے متبازلین فیا, کہ آپس میں ایک دوسرے پر میری محبت میں کچھ خرچ بھی کرتے رہتے, ہے نا, سوکھی سوکھی محبت نہیں بلکہ کچھ تراوٹ بھی ہو اس میں. تو یہ اللہ کی محبت میں ہدیہ دینا, یہ ساری چیزیں, یہ خصوصیات ایسے شخص میں جس میں اللہ کی محبت کا حصول کا ذریعہ بنے. اور یہ ساری چیزیں اختیاری ہیں, محبت غیر اختیاری چیز ہے، آپ کسی سے محبت نہیں ہو پاتی، کتنی کوشش کر لو نہیں محبت ہو پاتی، بعض میاں بیوی میں محبت عمر بھر نہیں ہو پاتی، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ محبت کا فعل جو ہے اپنے اختیار میں نہیں ہے، دل کا فعل ہے، کسی پہ محبت آ جاتی ہے تو ویسی محبت آ جاتی ہے، کسی پہ نہیں آتی تو آ کے نہیں دیتی، لیکن اختیاری کام کرنے سے غیر اختیاری چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول کیسے ہوگا، کیا جانا اختیار میں ہے کہ نہیں، بس جاؤ، اختیاری کام پہ اختیاری کام کا مکلف ہے انسان، غیر اختیاری کام کا مکلف نہیں ہے۔ تو ان اعمال کے کرنے سے اللہ کی محبت کا حصول ہو جاتا ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے ملنا جلنا، محبت کرنا، اور دوسرے متضاورین یعنی آنا جانا رکھنا، اور تیسرے اللہ کی محبت میں ان کے لیے آپس میں کچھ خرچ بھی کر دینا۔ ان اعمال اختیاریہ سے یہ عمل غیر اختیاری اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دروازہ اگرچہ چھوٹا ہو، یعنی شیخ چاہے کیسا بھی چھوٹا بھی ہو، لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ متبع سنت بھی نہ ہو، مطلب یہ کہ مشہور ہو یا نہ ہو، لیکن اگر متبع سنت ہے اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہے، تو اگرچہ دروازہ چھوٹا بھی ہو تو دینے والا بہت بڑا ہے، نظر رکھو دینے والے پر۔ تو جیسے ایک کوئی کریم آدمی ہے، وہ ایک کھڑکی سے دروازے سے لوگوں کو 100-100 روپے بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے غریبوں کو، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک لائن کے اندر ایک اور بھی طالب ایسا ہے، اس پہ اس کا دل آ جاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے تم ایسا کرو، بائیں طرف میرے پاس پیچھے کھڑکی ہے، وہاں سے آ جاؤ، اس کو وہاں سے 10,000 روپے نکال کے دے دیتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں کھڑکی سے؟ تو ایسے ہی شیخ جو ہے اللہ والا جس سے ملنے جا رہے ہیں، وہ ایک دروازہ ہے، ذریعہ ہے، دیتا کچھ نہیں ہے وہ، لیکن دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹے دروازے سے، چھوٹی کھڑکی سے بہت بڑی چیز بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے نظر اللہ پہ ہو، جب کسی سے ملنے جاؤ اللہ کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے، تو نظر اللہ پر ہو، یہ نہ ہو کہ صاحب ان کو تو کوئی جانتا نہیں۔ ایک جو جتنے بزرگان دین ہیں ان کا اگر بچپن اور شروع کا حال دیکھو تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ جب کراچی پاکستان تشریف لائے تو یہاں پر ان کو حضرت کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، پھر ایک زمانے کے بعد لوگوں نے رجوع کیا، پھر حضرت کے بیانات شروع ہوئے، اب سارے عالم میں حضرت کو جانتے ہیں لوگ، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، امریکہ میں کتنے لوگ حضرت کے واعظ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کافر مسلمان ہو گئے، کتنی عورتیں جیلوں میں، کتنا کام ہو رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں، بنگلہ دیش میں، اور یہ مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ حضرت کا الحمدللہ نام جانتے ہیں، ٹوپی جانتے ہیں، ٹوپی دیکھتے ہی پوچھتے ہیں کیا آپ حضرت حکیم صاحب سے بیعت ہیں یا ان سے تعلق ہے، ایسے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ تو یہ تو سب کام اللہ کے ہیں، اصل چیز ہے ہماری طلب ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے جو طریقہ وہ اللہ والا بتائے، جو تدبیر بتائے، اپنے حالات کی اطلاع کرے کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے، یہ جیسے ہم اصلاح اخلاق اپنے گھر میں پڑھتے ہیں روزانہ، اور اس ٹیلی فون پر لوگ سنتے بھی ہیں، یہاں بہت سے گھر ہمارے پاس کانفرنس کی سہولت موجود ہے یو فون کی، تو الحمدللہ روزانہ ہمارے یہاں رات کو مجلس ہوتی ہے، یہاں یہ گھر والے بھی سنتے ہیں، ٹیلی فون پر سن سکتے ہیں، اب ہم سے نمبر لے لیں اور فری میں ان کو کال ہم ملا دیں گے وہاں سے۔ تو اصلاح اخلاق ایک رسالہ ہے جس میں تکبر اور حسد اور عجب، یہ جو اندرونی روحانی بیماریاں، ان کو کہتے ہیں، یہ آج کل جو روحانی علاج عرف عام میں چلے ہوئے ہیں، سوائے پیسے گھسیٹنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ محبوب آپ کے قدموں میں، ایک رات میں آپ جوانی واپس، اور یہ سب چیزیں سب دھوکہ ہے میرے دوستوں۔ اللہ کو راضی کرو، اور بغیر تعویذ گنڈوں کے، بغیر کسی وظیفے کے، تم اللہ کو لے لو، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ میرے دوستوں، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے گلوں میں تعویذ نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام کے گلوں میں تو تلواریں ہوتی تھیں، تلواریں ہوتی تھیں ان کے پاس، تو تعویذ نہیں باندھتے تھے وہ، کیا کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر مضبوط تھا کہ جو چاہتے اللہ سے دو ہاتھ اپنے ان کے دربار میں پھیلاتے، دو رکعت پڑھ کے ہاتھ پھیلاتے اور وہ بات ہو جاتی، منوا لیتے، مقصود حاصل ہو جاتا۔ یہ تعلق ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے، اور ہم سب حاصل کر سکتے ہیں، کوئی کمزور سے کمزور انسان بھی اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ نہیں فرمایا الا المتنفلون، نہ یہ فرمایا الا المتحجدون، جو زیادہ تحجد پڑھنے والے وہ میرے دوست ہیں۔ ولایت کا دار و مدار کثرت عبادت اور کثرت تلاوت پہ اللہ نے نہیں رکھی. ولایت کا دار و مدار, اپنی دوستی کا دار و مدار کس بات پہ رکھا ہے؟ متقون یعنی جو گناہ سے بچتے ہیں, ترک گناہ کرنے والے. لاکھ دل میں تقاضا آ جائے گناہ کا کہ یا لاکھ تقاضا دل میں آئے کہ ہم اس نامحرم کو دیکھ لیں, لاکھ تقاضا دل میں آئے کہ ہم ننگی فلم دیکھ لیں, لاکھ تقاضا آئے کہ ہم خود لذتی کو استعمال کر لیں, اپنے وضو کو ہم استعمال کر لیں, لیکن جان لڑا دینا کہ نہیں بھائی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے, گناہ ایک گندی چیز ہے, میں ہرگز یہ کام نہ کروں گا, میں نفس کا بندہ نہ بنوں گا, میں دل کا بندہ نہ بنوں گا, دل میں تو سینکڑوں خواہشات ہیں لیکن میرے اللہ نے منع کیا ہے. بس جب یہ انسان یہ ارادہ کر کر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور جان لڑا کر عمل کرتا ہے اس پر, گناہ کو چھوڑنے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے, تو اللہ کو اس پر بڑا پیار آتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب ولایت کا دار و مدار ترک معصیت پر رکھا ہے, ترک گناہ پہ, کہ جو گناہ نہیں کرے گا وہ ہمارا دوست ہے. اب بتائیے گناہ نہ کرنے میں نہ کوئی مشقت, نہ کوئی پیسہ خرچ, نہ کوئی اور محنت, بیٹھے رہو بس کام نہ کرو اور اللہ کی ولایت لے لو, کتنا آسان رکھا اللہ نے اپنی دوستی. اور ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے جو بندہ اپنے تقاضے, گناہ کے تقاضے کو توڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے اپنا دل توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ مجھے فرمایا کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. میرے ٹوٹے ہوئے دل, جو دل ٹوٹ جائے اللہ کی خاطر کہ گناہ کا تقاضا ہے, دھوکہ دینے کا تقاضا ہے, غیبت کرنے کا تقاضا ہے, کسی سے انتقام لینے کا تقاضا ہے, کسی سے حسد ہو گیا ہے, کسی سے بدگمانی ہو گئی ہے, کوئی بدنگاہی کا تقاضا آ رہا ہے, نام احرموں کو دیکھ لے, کالج کے باہر کھڑا ہو جا, اس لڑکیوں کو تک لے یا فلمیں دیکھ لے. آج کل تو بہت آسان ہے, نیٹ کیفے اور یہ موبائل بچے کے ہاتھ میں آج کل ہونے لگے ہیں. لیکن میرے دوستوں اس کا انجام بھی دیکھو. کل بھی میرے پاس ٹیلی فون آیا, ایک عورت رو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ 13 سال کا ہے, میں نے اس کو حافظ بھی بنایا اور اب عالم بنانے کا ارادہ کرتی ہوں, لیکن یہ لڑکا جو ہے مجھے بری بری گالیاں دیتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے, میں نے پوچھا بھائی کیا گھر میں ٹی وی ہے؟ کہاں گھر میں ٹی وی بھی ہے اور کیبل بھی لگی ہوئی ہے اور باپ نے جو ہے اس کو وہ اسمارٹ فون بھی لے کے دے دیا. لیجیے آگ تو خود ہی لگا دی, اب اس کا نیک کام میں کہاں دل لگے گا. اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ کہنا نہیں مانتا اور وہ گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے. بتائیے تو یہ حال ہو رہا ہے میرے دوستوں. تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو شخص اپنے دل کو توڑ دیتا ہے اللہ کا قانون نہیں توڑتا. ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے حضرت نے فرمایا کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. کیسا پیار اللہ تعالیٰ کو اس کو عطا فرماتے ہیں. ہاں, اور جب یہ مستقلن محنت اور مجاہدہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے تو آج جتنا مجاہدہ, جتنی مشکل گناہ کو چھوڑنے میں آ رہی ہے, کل اس سے ہلکی ہوگی میرے دوستو. یہ مشکل کم ہوتی جائے گی, گناہوں کو چھوڑنا سہل ہوتا جاتا ہے. ابھی پہلی دفعہ گناہ چھوڑنا جتنا مشکل ہوگا, اس سے اگلی دفعہ تقاضا آئے گا اس کو کچل دینا اس سے زیادہ آسان ہوگا, پھر اس کو کچل دینا اس سے زیادہ آسان ہوگا. یوں کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ طبیعت بن جاتی ہے, گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, گناہوں کو برا سمجھنے لگتا ہے, گناہوں کے نقصان کو سمجھنے لگتا ہے اور پھر گناہوں کو چھوڑنے پر طبیعتاً آمادہ ہو جاتا ہے, بھاگتا ہے پھر گناہوں سے, پھر گناہوں سے بھاگتا ہے. ففروا الی اللہ اے عما سوا اللہ, وہ ان تمام گناہوں اور غفلتوں کی چیزوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جاتا ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدین, کہتا ہے میں تو اس کی طرف جاتا ہوں جو ہدایت دینے والی ذات. تو میرے دوستو یہ طبیعت بن جاتی ہے پھر, تو یہ ایک محنت کرنے کی ہے اور یہ بات پیدا ہوتی ہے اللہ والوں سے تعلق کرنے سے. اللہ والوں سے تعلق کرنے سے یہ طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے, پیاس بھی مل جاتی ہے اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا, تو چراغ راہ کے جل گئے. منزل آسان ہو جاتی ہے, کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں لے لو. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے, اور ہمارے حضرت نے اپنے شیخ کی خدمت میں جنگل میں 17 سال گزارے, 17 سال اپنی جوانی کے 17 سال آپ کی خدمت میں گزارے اور ایک بوڑھے شیخ کی خدمت کی. وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کا نام لے کے کہ میاں حکیم اختر, یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے نا. اور میرے دوستو, ہر خاص و عام کو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, چاہے کتنا بڑا عالم ہو, چاہے کتنا بڑا فاضل ہو. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے, لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر, مگر وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل. جگہ جگہ مدرسے ہیں, کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, قال اللہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, قال الرسول بھی پڑھایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن عمل دیکھو تو ندارت, روح دیکھو تو نہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے, دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے, دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے, دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے. دوستو, یہ دولت اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے, مدرسوں سے, کتابوں سے. اس بوجھ کا تحمل نہیں ہوتا, کتابوں کو جو ہے وہ نور کا تحمل نہیں ہوتا, جو نور سینے میں ہے, جو سینہ بسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ملتا ہے جا کر. یہ سینہ بسینہ نور اولیاء اللہ کے سینوں ہی سے ملتا ہے, صحبت یافتہ لوگوں سے ملتا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو صحبت کی کیا قیمت ہے, کہ قیامت تک کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ صحابی کے نام سے پکارا جاتا ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ پائی ہو ایک لمحے کی بھی, کیا ہم اس کو کسی کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو صحابی نہیں کر سکتے. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر نہ پڑی ہو, اس وقت تک اس کو ہم صحابی کہہ ہی نہیں سکتے, چاہے کتنا بڑا ولی ہو. تو فرمایا کہ دیکھو صحبت کی اتنی اہمیت ہے کہ صحبت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان اصحاب کا نام صحابی. ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے صحبت کی, ہے نا. تو میرے دوستو, یہ صحبت وہ چیز ہے. اور فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک لمحے کی صحبت بڑے بڑے یعنی عبادتوں سے افضل ہے. فرمایا کہ اولیاء اللہ کی صحبت ایک لمحے, تھوڑی دیر کی صحبت, جس کو فرمایا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا, بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے کسی اللہ کے ولی کی صحبت اٹھانا. فرمایا کیوں؟ کہ فرمایا کہ لاکھوں سال عبادت کر لو لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ طاعت قبول نہیں ہے, اور اخلاص تو ملتا ہی اللہ والوں کی صحبت سے ہے. حضرت گنگوہی کا قول ہے یہ کہ اخلاص تو ملتا ہی اللہ والوں کی صحبت سے ہے. ہاں, ورنہ دل میں تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے, عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں ہم, یہ کر رہے ہیں اور یہ, ہم بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں, یہ سب دل میں آیا نہیں, اور میرے دوستو ایمان تباہ ہوا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑائی پسند نہیں ہے, چاہے کتنا بڑا عالم فاضل بن جائے, لیکن اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم کچھ ہو گئے تو میرے دوستو وہ تباہی کا دن ہے. اور یہ ڈینٹ اور یہ تکبر کا ایٹم بم جو ہے, یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا, جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ تکبر کو کون نکالے گا؟ میرے دوستو, جیسے ابھی عرض کیا کہ مربع بنانا ہے تو کوئی اس کا مربی ضرور ہوتا ہے. تکبر اپنے آپ سے نہیں نکلتا, اپنے آپ کو منکسر المزاج بنا لینا, لوگوں کے آگے جھک لینا, یہ توازو نہیں ہے. توازو کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے, برا کہے, تو آپ سوچو کہ میں تو اس سے بھی برا ہوں, جتنا اس نے مجھے برا کہا ہے دل سے جانو کہ میں تو اس سے بھی برا ہوں, تب سمجھیں گے کہ تکبر نہیں ہے, عجب نہیں ہے. تو میرے دوستو, یہ سب باتیں جو ہے آپ سے عرض کر دیں. جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے, اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس کا حصول یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر لو, اور اس کے پاس آنا جانا اور اس کے پاس بیٹھنا رکھو. اور قیامت کے دن ایک صحابی, یہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں, کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور پوچھا کہ متا سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آنے والی ہے، کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال فرمایا، ما عادت طلحہ، تو نے اس کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے جو تمہیں قیامت آنے کی جلدی ہے؟ کیا معاملہ ہے، کیا جمع کیا ہے تم نے؟ کتنی عبادت ہے، کتنی نفلیں ہیں، کتنی تلاوت ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر ولیکن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ اور رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دوستو، المرء مع من احب، کہ جس جو ہر شخص جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات ہے، یعنی محبت کی قیمت دیکھو کہ جس سے محبت ہے، اعمال نافلہ نہیں ہے، فرائض واجبات سنت موقعہ ہے، لیکن اعمال نافلہ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کر لینا، کسی اللہ والے سے محبت کر لینا، کیا قیمت ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جہاں وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا تو اپنے ساتھ ہزاروں کو لے کے جائے گا۔ میرے دوستو، اولیاء اللہ کی یہ قیمت ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع اعظم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش کے تابع تمام سفارشات ہیں، جیسے حافظ کے لیے سفارش کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو حافظ بچہ ہوگا وہ اپنے والدین کو اور 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اس کو سفارش کا حق دیں گے قیامت کے دن، حافظ بچے کو، کہ جن پر اپنے خاندان میں سے یا محبت کرنے والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کو وہ نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، ان کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، روک دیں گے کہ پہلے پیچھے دیکھو، اپنے متعلقین میں سے کوئی ہو تو ان کو لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک اللہ کا ولی کتنے لوگوں کو لے جائے گا؟ کہا، آسمان پہ جتنے ستارے ہیں۔ سنا آپ نے، یہ محبت کی قیمت ہے، اللہ والوں سے محبت کی قیمت۔ اور کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم الشان ذات ہیں کہ جو ان کی محبت حاصل کرتا ہے، ان کی قیمت محبت کے ایک ذرے کی یہ قیمت ہے۔ میرے دوست، سنا آپ نے، تو یہ ہے کہ اللہ کے محبت کے حصول، کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ آنا جانا رکھنا، اس کے پاس آنا جانا رکھنا اور اس پر کچھ خرچ بھی کر دینا، یہ چاہیے طریقے اللہ کی محبت کے حصول کے ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے۔ اور آپ نے وہ کیا تجوید قرآن پاک کا، کیا ہوا؟ تو آپ رابطہ نمبر دیں اپنا بھائی، ہمارے مولانا قاری حافظ قاری جلیل صاحب ہیں، یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنے کے لیے کوئی سلسلہ قائم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا کلام اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنے سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ کوئی شاعر کا کلام غلط پڑھے تو اس کو شاعر کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ احکم الحاکمین کا کلام غلط پڑھنا بڑا جرم ہے۔ دوسرے یہ کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، وہ اور بڑا جرم۔ پھر ہماری نماز میں اگر ہم غلط پڑھیں گے تو وہ اور بڑا جرم ہے، نماز بھی ہماری درست نہیں ہوگی، تلاوت بھی ہماری درست نہیں ہوگی، اور بہت سی دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہوگی۔ تو قرآن پاک کو صحیح کرنے کے لیے جو بڑے لوگ ہیں، ماشاءاللہ بچوں کے لیے تو بہت جگہ ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے لیے ہم نے ان سے کہا تھا، تو آپ لوگ ان سے رابطہ کریں، یا آپ کو کوئی پیسہ نہیں لیں گے، مفت میں پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بغیر پیسے کے پڑھائیں گے، تو کوئی وقت ان سے مل کر مقرر کر لیں، چاہے ایک صاحب ہوں دو صاحب ہوں، وہ یہ ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن پاک کی تجوید کو اپنی درست کر لیں، احکم الحاکمین کا کلام ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کا کلام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، ان کے کلام کو صحیح پڑھنا، اور کچھ نہ صحیح تو ان کو سنا کر اپنی تجوید کی تصدیق کر لیں کہ بھئی ہم صحیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو یہ انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اور اب یہاں ہمارے محلے کی مسجد ہے انصاریہ مسجد، اس میں نماز 9 بجے ہو گئی ہے جماعت، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جمعے سے 9:45 بجے شروع کر دیا کریں گے مجلس، بس اب اشعار کی تو گنجائش نہیں ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم انی اسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدی انك على كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم زدنا ولا تنقصنا فاکرمنا ولا تهنا فاعطنا ولا تحرمنا فآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنی محبت کے عظیم الشان خزانے سے مالا مال فرمائیے اے اللہ چونکہ آپ عظیم الشان ہیں اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں ہم تو بہت چھوٹے بہت حقیر ہیں لیکن اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں اے اللہ آپ نے بڑے بڑے ہاتھوں سے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بہت کچھ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے خزانوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ گناہ گندی چیز ہے لیکن ہم نفس و شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں اے اللہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں اے اللہ اپنا خاص کرم فرما دے اے اللہ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کر دے اے اللہ اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما اللہ والی زندگی عطا فرما اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما اپنے عاشقوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ بے وفاؤں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما بے وفاؤں سے بھی حفاظت فرما اے بے وفائی سے بھی حفاظت فرما اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہم نے کیے اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے اے کریم آقا معاف کر دیجئے ہم نادان ہیں نا سمجھ ہیں اے اللہ جانتے بوجھتے بھی اپنے آپ کو گڑے میں گرا لیتے ہیں لیکن اے اللہ آپ تو کریم ہیں آپ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والے ہیں آپ تو چاہتے بھی نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے ہماری دل کی آنکھیں بھی کھول دیجئے اے اللہ دل کی آنکھیں بھی کھول دیجئے دل کو ہمارے پاکیزہ کر دیجئے دل میں جتنے غیر اللہ ہیں اے اللہ اس سے ہمیں پاکی کی توفیق عطا فرما دیجئے تمام غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ایک اپنی ذات عالی کی اے اللہ حصول کی توفیق نصیب فرما دیجئے وصول کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ اے نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میری اولادوں کو میری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور یہاں کے حاضرین اور حاضرات کو اور ان کے اولادوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار ہمارے اوپر انڈیل دیجئے آہ کیا میرے حضرت کا شعر ہے آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے اے اللہ زمین گناہوں سے بھر رہی ہے ہمارے گناہوں سے بھری جا رہی ہے اے اللہ ہم آپ سے دور ہوئے جا رہے ہیں اے کریم آقا ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دیجئے اور اپنا ہمیں خاص بنا لیجئے اے اللہ اولیاء اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اپنے دین کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آخرت کی فکر نصیب فرما دیجئے قیامت کا خوف نصیب فرما دیجئے حساب کتاب کا خوف نصیب فرما دیجئے مرنے کی فکر نصیب فرما دیجئے قبر کی فکر نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دیجئے اے اللہ ہم نادان ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم اس دنیا کی انگینیوں میں ایسا پھنس گئے ہیں نفس و شیطان کے چکر میں ایسا پھنس گئے ہیں کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اسی سے مزہ لے لے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنی صحت کو اپنے ایمان کو سب کچھ کو تباہ کر رہے ہیں اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ اسپتالوں میں ہوں گھر گھروں میں ہوں، اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دیجئے. ہمارے بعض دوست بھی بیمار ہیں، انہوں نے فرمائش بھی کی ہے دعاؤں کی، اور اے اللہ جنہوں نے فرمائش نہیں بھی کی سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ ہماری دنیا کی جائز مرادوں کو بھی پورا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا بھی ہمارا دین بنایا ہے آپ نے، اے اللہ ہماری دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجئے تاکہ ہم سکون اور جمعیت قلب کے ساتھ آپ کی یاد میں مشغول ہو سکیں. اے اللہ اپنی طاقت کو ہم دین کے حاصل کرنے اور دین کو پھیلانے میں خرچ کر سکیں. اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی خوب راحت اور عافیت اور آسانی اور برکتوں والی اور رحمتوں والی روزی نصیب فرما. اے اللہ حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے اولاد نہیں بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے. جن کے اولاد ہیں ان کو اپنے بڑوں کا اور اللہ اپنا فرما بردار بنا لے. اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے. اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دے، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ اپنے خاص کرم سے اللہ وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. سب سے بڑی حاجت اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی رہوں ایک طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اے اللہ سب سے بڑی حاجت ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا خاص بنا لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے جن کی برکتوں اور دعاؤں سے یہ مضامین اترے. اے اللہ ان کو نافع بھی بنا دیجئے، میرے لیے بھی نافع اور عمل کرنے والا بنا دیجئے، حاضرین و حاضرات کو بھی عمل کرنے والا بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم تقبل منا بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ انصاریہ میں. یہ مولانا جلیل صاحب انصاریہ مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں. جن صاحب کو بھی رابطہ کرنا ہو، کچھ وقت اپنا، زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں، 10-15 منٹ اگر ایک آدمی دے دے روزانہ، تو 2-2.5 مہینہ، بہت سے وہ 3 مہینے میں قرآن پاک درست ہو جائے گا. اگر یہ نہیں تو کہیں اور کر لیں، کوئی یہ فرض نہیں ہے کہ انہی سے کریں بھائی، کوئی اور اچھے قاری صاحب و ماہر ان کے ساتھ، لیکن اصل مقصد یہ قرآن پاک کو درست کرنا. تو جو وقت 2-4 آدمی جمع ہو جائیں ان کے لیے جو سہولت کا وقت ہو، وہ وقت آپس میں طے کر لیں اور یہ آپ کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ. اور ان سے نہیں ہو سکتا، کہیں اپنے مقام پہ کہیں دوسرے قاری صاحب ہو جو صحیح پڑھنا جانتے ہوں، پڑھانا جانتے ہوں، ان سے درست کرا لیں.